بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
بسم الله الرحمن الرحيم شيء مقدمات اختصار کے ساتھ لازم
سلام مقدمات سے اشارہ ہی بکنا
دوبارہ یاد آوری تو ایک دیکھ اشارہ ہو سکتا ہے
مقدمی اول من چی عبادت های خاصی رفعت خاصی رو به افراد من
پہلا مقدمہ یہ ہے کہ کچھ خاص عبادتیں ان صاحبان عبادت کو رفعتیں عطا کرتی
ہیں ان کے میگه می عبادت یادمون باشه نماز خوندن و نیست فقط نماز حقیقی روزه حقیقی صوم حقیقی
یہ کہ ہم جو کہتے ہیں عبادت تو اس سے صرف شکل نماز و روزہ نہیں ہے بلکہ حقیقت نماز و حقیقت روزہ ہے
تو ذهنمونه یا خب می همه مردم دارن نماز روزه می کنند چرا اون طور نمیشن
اس لیے کوئی یہ سوال نہ کرے لیکن سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں پھر وہ رفعتیں کیوں نہیں ملتی
عبادت های خاص رفعت محسوسی رو به دنبال داره
حقیقت عبادت اگر کسی میں موجود ہو تو وہ رفعت ادا کرتی
بخش دوم بحث راجع به همراه و مصاحب جناب موسی علیه السلام
بحث توسل کے مقدمات میں دادا کافی عرصہ پہلے تک دماغ بولے جائے دوسرا حصہ حضرت موسی نے ایک بزرگ کی ہمراہی کی اور اس کے بارے میں گفتگو تھی
اون رو هم بحث کردیم
اس کو بھی بحث کیا
پیغمبر نبود از آخر
اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ پیغمبر بھی نہیں تھے حسب ظاہر
و صحابی جناب سلیمان و قدرت غیبیه
اسی طرح سے ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ حضرت سلیمان کے اصحاب میں سے ایک صحابی اور اس کی قدرت غیبی ہے
مسیح و موسیٰ و ابراہیم و قدرت غیبیه اونها
حضرت مسیح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور ان کی قدرت غیبی
این پنج تا مقدمه بود و مقدمه ایشون مبحث انسان کامل و جعل خلیفه بود که طوری جمع و جورش کردن
اور پانچواں مقدمہ انسان کامل کی بحث اس کا خدا کی طرف سے نمائندہ قرار پانا اور خلافت کی بحث تھی اس کو بھی ہم نے مختصر کر کے کچھ پیش کیا
ہمیں انہوں نے کہ گفتیم مالا این بود کہ عرض کنیم خدا عبادت خاص داره
یہ سب بحثیں ہم نے اس لیے چھیڑی ہم یہ عرض کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے کچھ خاص بندے ہیں
و به این عباد خاصش مدال ها و مناسب می دوتے ہیں
خدا نے اپنے ان خاص بندوں کو کچھ منصب عطا کیے ہیں کچھ میڈل عطا کیے ہیں
کہ با اون منصب و مدال میتونن کارهای رو انجام بدن به اذن الله
وہ اس منصب اور اس میڈل کے ساتھ کچھ کاموں کو انجام دے سکتے ہیں بے اذن خدا
یہ کیا سنگایی کے حض توسل کہ ما انہا رو واسطے قرار دیں
اسلام کے تعلیمات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ایسی شخصیتوں کے وسیلے سے خدا کی طرف جائے گا.
ہم یادمون باشه ما از خودمون چیزی رو نمیتونیم ابداع کنیم،
لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں اپنی طرف سے کچھ بنانا کا حق نہیں ہے.
هیچ بدون دلیل و اذن او معنا ندارد.
بغیر دلیل کے، بغیر اذن خدا کے کسی کو ہم اپنی طرف سے وسیلہ مقرر کریں معنا نہیں رکھتا.
خب حالا که میخواییم بحث بکنیم، ما شش توسل و شش متوسلون الیه رو براتون بیان میکنیم.
هم چه توسلون کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور چه توسل اختیار کرنے والوں کو،
و بر جمیع اینها دلیل آمد
اور ان سب پر دلیل بھی پیش کریں گے.
توسل به اسما و صفات خود خداوند،
ان میں سے پہلا یہ کہ اسما اور صفات خداوند متعال سے توسل اختیار کرنا.
این یادمون باشه، اینا رو بحث میکنیم،
ان کو بحث کریں گے.
دو، توسل به قرآن کریم،
قرآن کریم کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا.
نه همه سرفصل ها به این بحثات باید برسیم،
یہ فہرست ہیں انشاءاللہ ان کی بحثیں ہوں گی.
سه، توسل به اعمال صالحه،
اعمال صالحه کے ذریعے سے توسل.
چهار، توسل به دعاء نبی مکرم در زمان حیات.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعا کا توسل اختیار کرنا، ان کے حال حیات.
پنج، توسل به دعاء برادر مؤمن،
مؤمن بھائی کی دعا کے وسیلے کو اختیار کرنا.
شش، توسل به پیغمبر اکرم در زمان انتقالش و حیات برزخی.
چطا یہ کہ پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد ان کی حیات برزخی میں ان سے متوسل ہونا،
کہ ہمیں یہ حرفا اینجاست،
ان پانچ میں کوئی بحث نہیں ہے،
نورا بحث نہیں کوئی نو،
سارا مسئلہ جو ہے وہ اس میں ہے.
بحث اصلی اینجاست کہ آیا سال انبیاء، رسول، صلحا، متقین، خوبای درجه یک، همونایی که در اون بالا گفتیم که به واسطه بعضی از عبادات مناظری رو حائز شدن، آیا اینها در حیات برزخی هستند؟ آیا می توانند واسطه گری کنند یا نه؟
که انبیاء، رسول، شهداء، صدیقین اور وہ شخصیتیں کہ جن کو خدا نے ان کی کسی خاص عبادت کی وجہ سے کوئی خاص منصب عطا کیا ہے، ان کے اس طرح سے حال حیات میں ان کی دعا کا سہارا ہم لے سکتے تھے، ان کے حیات برزخی میں ان کے توسل سے خدا کے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں.
اما برات ورود به این مباحث توسلی یه مقدمه رو باید نقل کنیم که یه اشاره اجمالی به این مقدمه من در اون مباحث قبل کرده بودم.
اما این چه توسلوں سے بحث کرنے سے پہلے ایک مقدمہ پیش کروں گا، ایک تمہید پیش کروں گا. اس تمہید میں ایک وہ بات کی جس کی طرف ہم نے اشارہ پہلے کیا تھا، علاقہ بیان کرنا.
ما مقدمه، ما علل رو تقسیم میکنیم.
مقدمه یه که هم علتون کو تقسیم کرتے ہیں
به علل طبیعی و عادی.
ایک قسم علل طبیعی و عادی
که عالمان علوم تجربی و علوم طبیعی کاشفان اون علمن
که ساینتیست اور فیزیکل علوم کے جو ماہرین ہیں فیزکس کے جو ماہرین ہیں وہ ان علم اور اسباب کے کاشف ہیں کہ کون سی چیز کس کی علت ہے
دو علمی کے خارق العادہ
اور دوسری جو ہے وہ علتیں ہیں جو کہ عادی طور پر آپ کو علت نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہے علت
یعنی ما نمی توانیم درک کنیم اون رو عقل ما هم نمیتونه درک کنه
یعنی هم اور ہماری عقل اون کو درک نہیں کر سکتی یہ علت ہے اس کام کا
مسئله سوم که خداوند هیچ کاری را در این عالم بدون علل محقق نمی کنه ابل لا علیت الامور الا به اسباب
اور ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ خداوند عالم نے اس دنیا کو اس عالم کو ایک نظام اور ایک سسٹم کے تحت خلق کیا ہے اور اس سسٹم میں ہر کام کے وجود میں آنے کے لیے اس کے مخصوص اسباب ہیں انہیں اسباب سے وہ وجود میں آئے گا
علل طبیعی و علل خارق العادہ ہر دو علت ہیں
تو اگر اسباب سے کام وجود میں آئیں گے تو وہ اسباب کیا ہے کچھ تو اسباب طبیعی ہیں کچھ اسباب غیر طبیعی بھی ہیں کہ جو اس کام کے محقق ہونے میں دخیل ہیں
خب اسباب طبیعی رو که خیلی واضح و روشن
ہے اسباب طبیعی کی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت واضح و روشن ہے
حتی مرتب دین گو هم علت آها میدونن این پشه هست و هم این که معالجه کنن تا این معلول رو از بین ببرن که خود اونم یه علت هست معلوم و روشن
حتی دنگی فیور که بارے میں بھی فیور کہ اس کے اس کا کوئی سبب ہے اور وہ سبب ایک مخصوص مچھر ہے اس کا کاٹنا ہے اور اس کے بھی اسباب ہیں کہ اس مچھر کے کاٹنے سے کیوں ایسا ہوتا ہے تو بہرحال یہ علل طبیعی تو واضح ہے
معلوم ہے و این رو دانشمندان کشف میکنن
تو یہ یا تو دانشمندان نے ابھی کشف کیا ہے یا ہوگا آئندہ زمانے میں کشف ہو جائے گا
مشکلی نداره
یہ اتنا مشکل نہیں
و یک ربط تنگاتنگ بین علت و معلول موجوده یا
تو ایک قریبی رابطہ ہے اس مخصوص قسم کے بخار میں اور اس مچھر کے کاٹنے میں
و بعضی از علت خارق العاده ما درکش نمیکنیم ولی او علته
اور بعض علل جو ہیں وہ طبیعی اور عادی نہیں ہیں اور کام وجود میں آتے ہیں ان غیر طبیعی علتوں کی وجہ سے جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس علت کی وجہ سے ایسا ہوگا
غیر استس قاموس صادقوں میں انفق النظر بعصا کلحجر فنفر درد من مستطا عشر فعینم خد کلم کلو ناصر مشرف ہو خیلی زیبا
قرآن نے اس کی
مثال ما نیت رو درد نمی کنیم اما به او دستور میده این کار رو انجام بده
خدا نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ آپ یہ آپ سے پانی طلب کرتے ہیں آپ اپنی عصا اس پتھر پہ مارے اس چٹان پہ انہوں نے اپنی عصا چٹان پہ مارا وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے یہ عصا مارنے سے 12 چشموں کا پھوٹنا ان میں کیا ربط ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا
بدون علت نہیں شہ
لیکن ہم جانتے ہیں کہ عصا مارنا علت ہے اس کی وجہ سے پانی نہیں
ان علت اس خارق العادہ
لیکن یہ ایسی علت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا
کیا جب بھی حضرت زکریا مریم کے پاس داخل ہوتے تھے مسجد میں تو اس کے پاس ایک رزق موجود پاتے تھے یہ رزق موجود طبیعی راہوں سے آتا نہیں تھا غیر طبیعی راستے سے آتا
یہ نکته ای در اینجا بگم بهتون این نکته خوبیه بدانید بد نیست
اس واقعے میں ایک نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کو جان لو تو آپ کے فائدے میں
ان کے تھا میگن محراب به ذهن ما میاد یک دای اینطوری که آقای میست اونطوری
اچھا یہ کلما دخل زکریا المحراب ذکر علیہا زکریا
المحراب پڑھ دیتے ہو
تو یہ لفظ محراب کے استعمال سے ہمارا ذہن جو ہے ہماری مسجدوں میں جو مرسوم مخصوص جگہ ہیں جہاں پر پیش نماز کھڑے ہو جاتے ہیں امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس طرف جاتا ہے دماغ
محل ہر بے محل محاربه با شیطان محل محاربه با هوای نفس و و و تا آخر
چم اس کے بارے میں محراب کیوں نام رکھا ہے ہر کسی نے ایک بات کی محراب اس لیے کہ وہاں کھڑے ہونے والا محل ہر میں ہے جنگ کی حالت میں شیطان کے ساتھ یا نفس کے ساتھ اس وجہ سے اس کا نام محراب ہے مثلا
اما به اون محراب گفته نمیشه
لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ مخصوص جگہ کی جہاں پر نماز کھڑے ہوتے ہیں وہ محراب نہیں ہے
وہ میگن مقصورہ در کلام
عرب لغت میں اس کو مقصورہ کہا جاتا ہے قاف صاد واو مقصورہ
و اول من بنا فی الاسلام المقصورہ معاویہ ابن ابی سفیان
کہ خوبصورت بات ہے کہ سب سے پہلی مرتبہ مقصورہ جس نے بنوایا یعنی یہ محراب جس نے بنوایا وہ معاویہ ابن ابو سفیان
چرا؟ بعد از قضیه 19 رمضان گفت جایی درست کنن تو مسجد اموی شام که او در اونجا قرار بگیره تا محافظه بتونه محافظت کنه مقصورہ هم معنی پیدا
که 19 رمضان کو حضرت امیر کے سر مبارک پر جب ضربت پڑی تو اس کے بعد معاویہ نے کہا میرے لیے کوئی ایسی جگہ مسجد میں بنواؤ کہ میں وہاں اندر جا کے نماز پڑھواؤں اور اس کے پیچھے سے بند ہوتا ہے کہ کوئی اور میرے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے
اور یہ مسجد کو کس چیز میگن مسجد به کل مسجد محراب گفته میشه یادتون باشه
تو محراب صرف اس جگہ کا نام نہیں ہے محراب پوری مسجد کا نام ہے
در مناظر در قدیم یک جایی بود که یه قضی بلندتر بود بزرگان و اشراف در اونجا می نشستن به اون گفتن محراب نشیمنگاه بزرگان
حالا به چه
مناسبت برای
محراب نگفتن؟
محراب یعنی نشیمنگاه بله معنیش
که قدیم زمانوں میں جو اشراف کے گھر ہوتے تھے ان گھروں میں ایک اونچی سی جگہ ہوتی تھی کہ جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھتے تھے اس کو بھی محراب کہتے تھے
خوب سلام درست الان پس محراب جایگاه رفیع و با منزلت منزل
پس اس بنا پر محراب یعنی بلند جگہ کہ جو منزلت رکھنے والے لوگ وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں
و مسجد چون شریف است و جای شریفان است به او گفته می شود محراب
اور مسجد بھی ایک نشیمنگاه محترم ہے
این رقی به بحث ما نداشت تو پرانتز تو گفتن یادتون باشه
اس لیے مسجد کو محراب کہا جاتا ہے یہ بریکٹ کی بات ہے ورنہ اصلا ہمارے بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے
خلاصه کل ما دخل علی آدکر یا محراب بجد عند آور اسلام
تو حضرت مریم کو جو رزق ملتا تھا یہ رزق طبیعی علل و اسباب سے حاصل نہیں ہوتا تھا
وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجَزْءِ النَّقْلَةِ تُصَابَتْ إِلَيْكَ رُكْمًا ذَلِيكًا
یا یہ واقعہ کہ خدا نے حکم دیا حضرت مریم کو کہ اس نخل کو ہلائیے
درخت خشک خوش
وہ نخل جو ہے وہ خشک ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے حکم جب جا کے ہلاؤ تو وہاں سے آپ کے رطب جمی تازہ خورمے آپ کے گر جائیں گے
چیئے بدون علت نیست
یہ اسباب ہیں غیر سبب کیا تو کوئی رہتا اور تب گرتا نہیں ہے منتہا وہ سبب سبب طبیعی نہیں
یہ نکتہ ہی ہم در اینجا بگیم و حضی علیکی به جزد نخله تکونش بوده این نخله یه خوش آها سبز کردنش و خورمدانش کار ماست اما مریم تو هم باید تنبلی نکن یه زحمتی بکشی تکون بده تو خورما بریزه
اچھا تربیتی نکته فرماتے ہیں دیکھیں خدا نے اس نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا جس خدا نے نخل خشک میں میوہ پیدا کر دیا وہ بغیر حرکت کے اس کے منہ میں بھی ڈال سکتا تھا لیکن نہیں یعنی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک کام ہم کر رہے ہیں تو ایک کام تم بھی کرو. وہ یہ کہ اسے ہلانا بھی ہے, ہلاؤ تو تمہارے گر جائیں گے, تب یہ تمہیں حاصل ہو جائے. یہ تربیت ہی
ہوتا ہے.
حضرت یوسف کہہ رہے ہیں کہ میری اس قمیض کو لے کے جاؤ. بشیر آ گیا, اس نے یہ قمیض لے جا کے حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈال دیا, فرتد بصیرہ, اس کی بینائی واپس آ گیا. یہ علت ہے, یعنی اس قمیض کے اس کے چہرے پہ ڈالنے سے بینائی واپس آنا, بینائی واپس آنا معلوم ہو, اور قمیض کیا اس کے چہرے پہ ڈال دینا, یہ علت ہے, سبب ہے. لیکن یہ سبب سبب طبیعی اور عادی نہیں ہے.
یا قضیه تابوت بنی اسرائیل,
یا بنی اسرائیل کے تابوت کا واقعہ,
این رو مراجعه کنید به آیه 348-347 بقره, اونجا ببینید.
سوره بقره کی آیت نمبر 207-208, این دو آیات کی تلاوت کیجئے, وہاں پر آپ کو مل جائیں گے.
این رو دیگه ما چون توضیحشو دادیم میشه,
ایک دفعہ ہم اس کے بارے میں مفصل بیان کر چکے ہیں, ابھی وقت نہیں لیں گے, صرف حوالہ دے رہے ہیں.
تا برسیم به مقام جناب ابراهیم, فتخذ مقام ابراهیم مصلا, مقام ابراهیم من که رفتیم که جاهای جناب ابراهیم اونجا هست, درو اون سنگ.
حضرت ابراہیم نے جس پتھر پر بیٹھ کر اس بیت اللہ کی تعمیر کی ہے, اس پتھر کو رکھا گیا ہے, وہ مقام ابراہیم کہلاتا ہے. اور خدا نے شریعت محمدی میں یہ حکم دیا کہ حج کرنے والوں کو مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا.
چرا؟ چون جنب ابراہیم.
کیوں اس جگہ کو مصلی قرار دیا؟ اس لیے کہ متبرک جگہ ہے, حضرت ابراہیم کے پاؤں کی جگہ ہے.
حالا چجور جای پای حضرت ابراهیم بوده؟ این مثل هم علم الله الحدید ها در داستان جناب داوود آهن رو در اختیار او نرم کردیم, زیر پای ابراهیم هم نرم شد.
تو یه حضرت ابراهیم که نقش قدم کس طرح پتھر میں ثبت ہو گئی, تو یہ نقش قدم کا پتھر میں ثبت ہونا بھی ویسا ہے جیسے حضرت داوود کے لیے لوہے کو خدا نے نرم کر دیا, اسی طرح یہ پتھر بھی نرم ہو گیا, اس کے پاؤں جہاں پڑ گئے وہاں پر نشان پڑ گیا.
زمزم یہ بچے چند روزه پاشو اینطور بزنه زمین چشمه داری بشه بچی بدون علت نیست, اما این علت ها رو دردون میکنی.
یا ایک بچه جو ابھی چند دنوں کا ہے پیدا ہوا اور وہ پیاس کی وجہ سے روتے ہوئے اپنے پاؤں کو رگڑ رہا ہے, ایڈیوں کو رگڑ رہا ہے, اس ایڈیوں کے رگڑنے سے پانی جانی ہو,
اونم کجا؟ یه سرزمین کوهستانی مثل مکه,
اور وہ پانی بھی ایسی جگہ میں کہ جہاں آس پاس میں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں, صحرا ہے اور کوہستانی پانی پہاڑ ہے,
سنگ ہے,
پتھر ہے, پتھروں کے بیچ میں پانی نکل گیا.
موین لطر در چنطوری بکن,
یہ علتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آئیں.
یہ نکتے براتون بگم در مقام جناب اسماعیل, عجیبه ها, خدا چه آدرسایی میده,
خدا نے کیا حوالے دیے.
این مقام جناب اسماعیل باید در مطاف واقع بشه. فتوا اینه که اگر کسی طواف کنه در از داخل این بره و این وجود مطاف قرار نده, طوافش باطل.
که حضرت اسماعیل کی ایک جگہ ہجر اسماعیل کہلاتی ہے خانہ کعبہ کے ساتھ, اور فتویٰ یہ ہے کہ طواف کرنے والے اس ہجر اسماعیل کے باہر سے طواف کریں, اور ہجر اسماعیل بھی طواف میں واقع ہوا. تو یہ کیا مقام ہے حضرت اسماعیل کا کہ خدا نے اس کی جگہ کو طواف کے لیے مقرر کر دیا کہ اس کی بھی اسی طرح طواف کی جائے جیسے بیت اللہ؟
عجیب ہے. یہ دو چیز دلیل ہے کہ ان ہجر اسماعیل اجر اسماعیل جای گوسفنده جناب اسماعیل بوده. بله؟
یه هجر اسماعیل وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل اپنے بیٹ بکریاں وہاں رکھتے ہیں.
انتصابش به اسماعیل کاری کرده که اینجا رو داخل مطاف کرده. بکری باید دورش بگرد.
یہ حقیقتاً وہ جگہ ہے کہ جہاں بکریاں رکھی ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف سے، لہذا اس کے پیچھے سے لوگ طواف کریں.
بلے، قبر جناب حاجرہ
حضرت حاجرہ کی قبر بھی وہاں پر.
خب پس ببینید بعضی از چیزا در اخمال علیه علت رو درک نمی‌کنیم، یادمون باشه.
تو بعض دفعا هم علتون کو سمجھتے نہیں.
خلاصه نظام تکوین بر اساس علت و معلول سر اصاب بود مصفره.
مختصر یه که خدا کا بنایا ہوا یا نظام تکوین سبب اور مسبب کے مطابق ہے، علت اور معمول کے مطابق ہے، اور وہ علتیں دو قسم کی ہیں، علتائے طبیعی اور علتائے غیر طبیعی.
فعالمان علوم تجربی قدرت کشف علل طبیعی رو دارن نه بیشتر،
اور جو تجربی علوم ہیں ان علوم کے دانشوروں کا کام طبیعی اسباب کو کشف کرنا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے.
اما بالاتر از طبیعت ما نظام دیگری داریم که بهشون نظام کون.
لیکن نظام طبیعت سے بالاتر بھی ہمارے پاس ایک نظام ہے، اس کو نظام کون کہتے ہیں.
در این نظام کون هم علیت سببیت محقق،
اس میں بھی نظام بالائی میں بھی علیت اور سببیت ہے.
و از مجموعه این گردش ها و رفت آمد ها و نقل و انتقال ها و تبدیل ها و تغییر ها ما یک چیز رو میفهمیم.
اس تمام نقل و انتقال و تبدیلی و ان سے ہم ایک بات سمجھتے ہیں
که این عالم کون بر اساس سبب و مسبب،
وہ یہ کہ عالم کون سبب و مسبب کے مطابق چلتا ہے.
خیلی زیبا جعل الشمس ضیاء، اون نباشه نور نیست.
قرآن نے کہا زمین کے لیے نور چاہیے، عالم کے لیے نور چاہیے، ہم نے نور شمس کو قرار دیا.
اگر شمس نباشد نور نیست،
سورج نہ ہو تو نور نہیں.
والقمر نور، ماه هم نور، ضیاء نیست، ضیاء غیر از نور.
سورج کو کہا ہم نے اسے ضیاء قرار دے دیا، اور قمر کو کہا کہ اسے ہم نے نور قرار دے دیا.
من الماء کل شیء حی، سبب حیات مادی آب.
کہا کہ ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کر دیا، حیات جو ہے وہ پانی کی وجہ سے.
اما یادمون باشه همه اینها به مشیت الله و به اذن الله، یادمون باشه.
لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ تمام اسباب بے مشیت خدا اسباب بنے ہیں، خدا نے ان کو سبب بنا دیا.
اما آیاتی هست که معنی خیلی زیبا داره، یک چیز داره به ما میفهمونه، دقت کنید.
اور کچھ اور آیات ہیں وہ بھی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں ایک بات سمجھا دیتی ہیں.
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بهی من الثمرات رزقا لکم، ما نازل میکنیم رو اما اخرج بهی، داره اسناد میده خروج رزق را به آب.
اس آیت میں غور کریں، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، انزل کا فاعل اللہ ہے، خدا نے آسمان سے پانی برسایا، فاخرج بهی، اس نے زمین سے خارج کیا سبزہ کو. اس اخراج کی نسبت پانی کی طرف خدا نے خود دی، اس کے ذریعے سے ذریعہ بھی اس نے بنایا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ سبزہ خود بخود نہیں اگے گا اس پانی سے.
یہ حرفا کی من دارم میزنم بگی به تو امید خود میدونی بخوام بهتون چی بگم ما بهتون اینا وسیله است.
میں یہ باتیں اسے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پانی وسیلہ ہے، کہ فاعل خدا ہے لیکن پانی کے وسیلے سے سبزہ اگاتا ہے، خود اس کا بنایا ہوا نظام یہ ہے.
جعل الشمس ضیاء والقمر نورا من الماء کل شیء حی، همه اینها. اما یادمون باشه اینها نباشه نمیشه.
سورج کو ضیا بنا دیا ہے, اس نے ضیا بنایا ہے. لہذا اگر سورج نہ ہو تو نور نہیں ہوگا, روشنی نہیں ہوگی. اس کا بنایا ہوا نظام یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو سبب اور علت قرار دیا ہے کچھ کاموں کے لیے, وہ سبب اور علت نہ ہو تو وہ کام ہوں گے نہیں.
القاعده پس اراده خدا بر این است که در این عالم آنچه محقق می شود تابع اون نظام باشه, نظام علی و معلولی سببی و مسبب.
خدا کا یہ ارادہ ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ اس عالم میں جو بھی کام محقق ہوں ان کاموں کو وجود میں آنے کے لیے جو اسباب ضروری ہیں وہ اسباب فراہم ہو تو وہ کام ہو جائے, ورنہ نہ ہو.
اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز,
کیا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم بنجر زمینوں کی طرف پانی لے جاتے ہیں؟
فتخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا تبصرون,
اور اس سے زراعت اگتی ہے جسے وہ خود بھی کھاتے ہیں اس کے جانور بھی کھاتے ہیں.
آیا بس بصیرت پیدا نمی کنید که دنیا دنیای سبب و مسببه, دنیا دنیای علت و معلوله؟
آخر آیت میں کہا افلا تبصرون, یعنی کیا یہ بصیرت اب بھی تمہیں نہیں ملتی ہے کہ دنیا سبب و مسبب کا عالم ہے, یہاں ہر کام کے لیے سبب چاہیے.
یعنی این آیه میگه اگر آب نبود زراعت محقق نمیشد, علت تحقق زرع آب.
یہ آیت کہتی ہے کہ اگر پانی نہ ہوتا تو کوئی زراعت نہ ہوتی.
البته همه اینا که میگیم از قمر گرفته تا آب تا مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل دیگر, همه اینا جمود خدا هم دا یادمون باشه.
البته یه ذهن میں رکھی که سورج سے لے کے پانی تک اور دیگر اسباب تک اور جتنے بھی اسباب ہیں خالق عالم میں, یہ تمام اسباب اور یہ تمام علتیں جنود الہیہ ہیں, خدائی لشکر ہیں, خدائی کام ان کے ذریعے سے ہوتا ہے.
حالا این آیات رو که ما از اون جعل شمس زیان تا اینجا خوندیم برای چی؟
یہ آیتیں ہم نے کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی
برای اینکه بگیم در نظام طبیعی چنین وضعی هست,
یہ بتانے کے لیے کہ اس طبیعی عالم میں سبب اور مسبب کا ایک سلسلہ ہے.
و تخلف ناپذیر,
اور اس قاعدے میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا ہے.
حیات طبیعی بر اساس سبب و مسبب علت و معلول,
حیات طبیعی سبب اور مسبب اور علت اور معلول کے مطابق ہے.
حیات معنوی هم همچنین,
اور حیات معنوی بھی اسی طرح.
خدا فیض معنوی دارد,
جس طرح خدا فیض مادی عطا کرتا ہے اسی طرح فیض معنوی بھی عطا کرتا ہے.
این فیض معنوی محل نزولش عباد الله است,
اس فیض معنوی کے لیے محل نزول یعنی جن پر یہ فیض معنوی نازل ہوگا وہ عباد الله ہے.
این فیض معنوی رو ما ها نمیتونیم درک کنیم,
اس فیض معنوی کو هم لوگ درک نہیں کر سکتے,
تابع ایک نظام خاصی ہے.
ہاں اتنا جانتے ہیں کہ یہ فیض معنوی بھی ایک نظام خاص کا تابع ہے,
که از این نظام خاص وحی طرز برداری میکنه.
اس نظام خاص کے بارے میں وحی نے پرده گشایی کی.
اونجا دکتر پرده برداری میکرد, مهندس پرده برداری میکرد, اینجا بعد پرده برداری میکرد.
طبیعیات میں علوم طبیعی کے ماهرین کشف کرده تھے, لیکن ماوراء الطبیعیات میں وحی کاشف ہے.
یه خورده میخوام نزدیکتون کنم, هدایت رو شنیدید؟
لفظ هدایت آپ نے سنی ہے؟
این که معلوم قرآن هم شنید, پیغمبر هم شنید, خدا را هم
قرآن پیغمبر خدا یه لفظ نسونه اونه.
اینجا چه خبره؟ باز این نظام در اینجا هم هست؟ این نظام سببی و مسببی علی و معلومی هست یا نه؟
تو اس حیات معنوی میں بھی یہی نظام سبب و مسبب نظام علت و معلول موجود ہے یا نہیں؟
حتماً هدایت خدا از طریق ملائکت الله و انبیا و کتب سماوی به انسان برسه.
هدایت خدا فرشتوں کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور اس کے مقرر کردہ نمائندوں کے ذریعے باقی انسانوں تک پہنچتی ہے.
صحیح ہے، صحیح نہیں ہے؟ فاللہ سبحانہ و تعالی هو الہادی،
حقیقی ہادی تو خدا ہے. فاللہ هو الہادی، ہدایت اس کا کام.
و قرآن هم ہادی است،
قرآن بھی ہادی ہے.
پیغمبر مکرم هم ہادی است،
پیغمبر مکرم بھی ہادی ہے.
لیکن ہدایت قرآن و ہدایت پیغمبر در ذل ہدایت خداست.
لیکن پیغمبر کا ہدایت فراہم کرنا اور کتاب کا ہدایت فراہم کرنا زیر سایه ہدایت خدا ہے.
و حقیقتاً خود پیغمبر و خود قرآن حادی هستند به اذن الله.
قرآن حادی ہے، پیغمبر حادی ہے به اذن الله.
والله يريد الحق ويهدي السبيل.
خدا حق کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ اپنے راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے.
ان هذا القران يهدي
وهي السبيل، خدا هادي السبيل. اب قران کے بارے
میں کہتے ہیں اللہ کی آقا
کہ یہ قران اس راستے کی ہدایت فراہم کرتا ہے جو اقوام ہیں.
انك
هادي ہو گیا قران میں،
انك لتهدي الى صراط عزیز
حکیم. پیغمبر کے بارے میں کہا کہ آپ ہادی ہیں صراط عزیز حکیم کے، تو پیغمبر بھی ہادی ہوں گے.
پس ہدایت اللہ، ہدایت خدا از طریقی خاص داره به ما میرسه. این فیض معنوی هست.
هدایت فیض معنوی ہے اور یہ فیض معنوی مخصوص اسباب کے ذریعے سے ہم تک پہنچتا ہے
و خود خدا ہم جاری کرده
اور اس سبب کو بھی خدا نے سبب قرار دیا.
گفته قرآن سبب هدایته، این پیغمبر هم سبب هدایته.
خدا نے مقرر کیا کہ قرآن سبب هدایت ہے اور یہ پیغمبر بھی سبب هدایت ہے.
و امام صادق فرمود،
اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
ابن لا ان تدری الاشیاء الا بالاسباب،
کہ خدا اشیاء کو جاری نہیں رکھتا ہے مگر ان کے اسباب کے ذریعے.
وجعل لكل شيء سببا،
یہ بادشاہ
سوال ہے. وجعل لكل شيء سببا، من تو بعضی سوال ما در پیری کنی.
ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے، ہر پدیدہ اور ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ہے.
وجعل لكل سبب شرحا،
اور ہر سبب کے لیے شرط ہے،
توضیح داره. اما توضیح سبب معنوی خدا رو باید یا خود خدا بدهد یا انبیاء بدهد.
لیکن کون سی چیز کس کے لیے سبب ہے اور کیوں سبب ہے، اس کی وضاحت یا خود خدا بیان کرے یا خدا کے نمائندے بیان کرے، ہماری عقل کی رسائی سے باہر ہے یہ بھائی.
پس باید به دنبال سبب میخوایم سبب شناسی کنیم.
پس اگر طبیعیات میں هم هون تو اسباب طبیعی کو کی شناخت حاصل کرے، اگر معنویات میں هون تو اسباب معنوی کو تلاش کرے.
میخوایم بریم بالا، اگر آب نباشد زراعت نیست، خورشید نباشد ضیا نیست، قمر نباشد نور نیست، پیغمبر نباشد هدایت نیست، قرآن نباشد هدایت. اینو میخواییم بفهمیم.
تو جس طرح سے عالم طبیعت میں پانی نہ ہو تو زراعت نہیں ہے، سورج نہ ہو تو روشنی نہیں ہے، اسی طرح عالم معنی میں قرآن نہ ہو تو ہدایت نہیں ہے اور پیغمبر نہ ہو تو بھی ہدایت نہیں ہے.
پس سبب بران ضیاء خورشیده، سبب برای نور قمره، سبب برای زراعت آبه، سبب برای هدایت رسول الله.
پس یه اسباب سمجھ میں آگیا
درست؟ تا اینجا در عالم معنا یه خورده بالاتر بگم، میخوایم سبب پیدا کنیم. چجور پیدا کنیم؟
عالم معنا میں ذرا اور آگے بڑھ جائیے, اسباب کو سمجھیں.
یہ آیت قرآن ہے وہ ہوا چاہتے بلی مہانا کافی.
قرآن میں ایک آیت ہے اس سلسلے میں بہت راہ خوش آ.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. دنبال وسیلے پہ جانا
آیت ہے, لیکن ہم نے اس کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے اہل ایمان, تقوی اختیار کرو اور وسیلے کو, وسیلے کے پیچھے نکلو, وسیلے کو پہچانو.
چرا وسیلے؟ چون ہر چیز سبب ہے, بدون سبب معنی نہیں.
اس لیے کہ ہر کام کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب چاہیے.
فائدہ یاد ہے چون بھائی شفا
اب اللہ کو آئیے.
بھلے
وہ قاعدہ جو امام صادق کے حدیث میں بھی آیا ہے اس کو ذہن میں رکھیے, کوئی کام بغیر اسباب کے نہیں ہوتا ہے.
اون مقدمہ رم یادتون باشه, تب اون نظر به اثار که لحجر کل ما دخل علیه یاده کریت مهرام, این پیراهن من رو ببرید فرخند تا مسیرا, اینا همه سببه. شارع داره ازش کشف میکنه پرده برداری.
اس مقدمه کو بھی ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ اپنے عصا کو مارتے ہیں تو اس چٹان سے چشمے پھوٹتے ہیں, حضرت یوسف کے قمیص اس کے باپ کے آنکھوں پہ ڈال دی جاتے ہیں تو ان کی بصیرت لوٹ آتی ہے, تو وہ بھی اسباب ہے. ان اسباب کو بھی ذہن میں رکھیے. بنا بری وقت تھا وہ الیہ الوسیلہ
آوردن اون تخت بلقیس ہم وسیلہ میں وقت تھا وہ الیہ الوسیلہ.
تخت بلقیس کو فلک جھپکنے میں حاضر کرنے کے لیے بھی ایک ذریعہ چاہیے, ایک وسیلہ چاہیے.
سلیمان تمسک میکنے به وسیلہ کیے بیارے انا آتی اون یکی.
حضرت سلیمان نے بھی اسی وسیلے ابتغاء وسیلہ کر دیا. وابتغوا الیہ الوسیلہ کا حکم ہے نا, حضرت سلیمان نے بھی وسیلہ تلاش کیا. بھلے
خدا کے لیے
جی,
خدا کے قرب کے لیے وسیلے کی بات
علمی کی
موضوع میں اطلاق ہے. ہر کام کے لیے وسیلہ چاہیے, ان میں سے قرب خدا کے لیے وسیلہ چاہیے.
ان آیہ رو باید اول معنا کنیم تا معلوم بشه که به عنوان قرب الله تنها معنا نشه.
وابتغوا الیه الوسیلہ کے معنی الیه بلی الاللہ,
وابتغوا الیه الوسیلہ
وسیلہ مخصوص.
لا تختص به سبب دون سبب, اطلاق داره الوسیلہ, نه وسیلہ مخصوص. اونی که مقربه هر چه باشه.
تو خدا کے لیے بھی قرب, خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی ہر وہ چیز جو مقرب واقع ہو سکتا ہے وہ وسیلہ ہے.
خدا امر به توسل کرده هر چیزی که باعث تقریب بشود و مقرب بشه, هر چیز.
خدا نے ہر اس چیز سے تمسک کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو واقع خدا تک پہنچا دے.
ہر چیزی که باعث تقرب بشه یادتون باشه, این خیلی مهمه. اگر اینجا رو چی کنیم اون وقت بعد روایات رو درست میتونیم معنا کنیم. همه اینا مقدمه
بود. آیت میں اس اطلاق کو سمجھو تاکہ بعد کی روایات کو سمجھنے میں آسانی ہو.
در آیه دعوت عامه, یه خدا خونده بگم طلبگی بگم, در آیه دعوت عامه وابتغوا الیه الوسیلہ
ایک عمومی دعوت دی گئی ہے کہ خدا کی طرف جاؤ, اور خدا کی طرف جانے کے سلسلے میں وسیلے کے ذریعے سے جاؤ.
و سبب اختصاصی به سبب دون سبب ندارد در آیه,
اور آیت میں کسی مخصوص سبب کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا. یہ سبب ہے اور کوئی سبب نہیں, ایسا اشارہ نہیں.
بلکہ امر میکنه آیه به تمسک به چیزی که مقرب است, هر چی که باشد. اما چی مقربه باید بحث کنیم.
آیت میں ایک عمومی حکم ہے کہ آپ جس چیز کو, یعنی جو چیز بھی مقرب بن سکتی ہے اس کے ذریعے سے خدا کے قرب کو حاصل کرو. اما کیا چیز مقرب بن سکتی ہے اس کے بارے میں بحث کرنی چاہیے.
اونی که تو ذہن ماست, چند تا چیز که مقدمه.
ہمارے ذہنوں میں چند چیزیں ہیں جو مقرر ہیں،
فرائض و نوافل،
ان میں سے فرائض و نوافل نمازیں،
تقوا،
روزے،
صحاب کہ در روایت آمده،
تقوا، جہاد روایت میں بھی آیا ہے، یہ وسیلہ ہے.
ولی در خود روایت یہ عبارتی است، ان افضل ما توسل به المتوسلون الاللہ سبحانه و تعالی کتا افضل ما توسل. خوب دقت کنید،
افعال تفسیر کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی وسائل تھی.
ال ایمان باللہ و رسوله، جهاد فی سبیلش، کلمة الاخلاص، اقامه صلاه، ایتاء زکات، صوم شهر رمضان. یعنی اینا توضیح داده حضرت داره، شما ایران تو فعلا توضیحات حضرت رو نمیدیم.
کہ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین وسیلے یہ ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے ان میں سے بہترین یہ ہے.
آیا وسائل منحصر در ایناست؟
غیر بہتر
ہے کیا؟ ولیک اللہ. آیا وسائل منحصر در همین یک چند جمله است؟
سوال میں پڑھا کہ غیر بہتر یعنی چی؟
یعنی بہترین و بہتر ہر میں نے من توضیح دا مخاطر بیان دیتا
بعد میں اس کا بھی بیان آیا گا، لیکن انحصار اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، کم از کم انحصار نہیں آتا.
بس سوالی در کتاب و سنت ہم نے کہ موبائل فحص کنی انہوں رو پیدا کنی.
کتاب اور سنت میں کچھ وسائلوں کا ذکر ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
بھائی کہ پیغمبر ارشاد رو انہوں کہتے صحابہ و تابعین ہم عمل کرتے ہیں،
کہ پیغمبر نے رہنمائی کی ہے اور صحابہ و تابعین نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
حالا مخیم حرف بزنید، این رو شما بدونید، اساس دعوت کل انبیاء بر توحید.
یہ چیز آغا صاحب نے کئی مرتبہ بتا دیا اور حقیقت کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس و بنیاد توحید،
توحید در عبادت،
توحید در عبادت.
همه انبیاء آمدن که ما رو موحد کنن در عبادت.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں عبادت میں صرف خدا کی عبادت گزار بنا.
و همه انبیاء آمدن تا به انسان بگوین انسان عبادت از غیر خدا ممنوعه ها، اطاعت از غیر خدا ممنوعه ها.
تمام انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھا دیں کہ غیر خدا کی عبادت اور اطاعت ممنوع.
لقد بعثنا فی کل امت رسول قاعده کلیست ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. قاعده است،
ہم نے ہر امت میں ایک نبی کو مبعوث کیا اور اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو بتا دے کہ عبادت صرف خدا کی اور طاغوت سے اجتناب بھی کریں، یعنی طاغوت کی پیروی نہ کریں.
متفق علیہ جمیع الانبیاء ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت،
کہ خدا کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب. یہ طاغوت سے اجتناب بھی ایک لطیف نقطہ ہے کہ اگر طاغوت سے اجتناب نہ کریں تو یہ فرق کسی دن جو ہے تو بیچ میں بھی خدشہ پیدا ہو جاتا ہے.
خب این کلی رو، این قاعده رو خداوند با یه بیان دیگری خیلی لطیفتر در یه آیه دیگه میگه.
اسی قاعده کلیه کو خداوند متعال نے ایک اور بیان میں، ایک اور آیت میں ذکر کیا ہے.
و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. هر پیغمبری که آمده حرف ما به او این بوده لا اله الا انا فاعبدون،
که هم نے تم سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہ اعلان کریں کہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میری ہی عبادت کریں. پس تمام پیغمبروں کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کو توحید سکھائے.
این ذمہ داری انقدر بوده، انقدر بوده که مرتکز جمیع اهل توحید، اما از یهودی، مسیحی و دیگران و دیگران و ماها.
اور یہ اتنا ذہنوں میں راسخ بات ہے کہ ہر دین میں توحید کا تصور ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں، مسلمان ہوں، ہر دھرم کا
یہ اصل مشترک شدہ،
یہ ایک مشترک اصل ہے،
وہ توحید ہے عبادت،
اور وہ ہے عبادت میں توحید.
قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد یا تعبدوا الا بل الا ایہ ولا نشرک به شیئا.
اسی اصل مشترک کی طرف اشارہ کیا ہے وہی نے، کہ کہو اے ہمارے پیغمبر ان سے کہ جس چیز کو یہ خود مانتے ہیں اسی پر کم از کم متحد ہو جائیں.
بس اصل مشترک
مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نعبد الا ایہ، ہم عبادت صرف خدا کی کریں اور کسی کی نہ کریں.
اصل مشترک چی شد؟ توحید در عبادت.
بس عبادت میں توحید ایک اصل مشترک ہے تمام ادیان الہی کے درمیان.
یکی از اصولی که باز برای اتفاق است زشتی بدعت،
اور ایک اور اصل مشترک بھی ہے تمام ادیان کے درمیان، اور وہ ادیان اور وہ مشترک اصل یہ ہے کہ بدعت قبیح
و بدعت حرام.
قبیح سمجھ گئے یعنی برا، یعنی بدعت برا بری چیز ہے ہر دین میں. نو آوری نئی چیز لا کے دین میں داخل کر دینا ہر دین میں حرام ہے.
بدعت چیئے؟ بدعت رو معنا کردن ادخال و ما علم انہو لیس من الدین، ما علم انہو لیس من الدین فد دین،
ایسے عمل کی جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے اس کو لا کے دین کا حصہ بنا دینا، یہ بدعت
ہے. کسی که کار مبدعانه می کند داره با خدا منازعه می کنه در تشریع،
اور جو بدعت گری کرتا ہے وہ نظام تشریع میں خدا کے ساتھ شرک کر رہا ہے.
تشریع از آن خدا،
قانون بنانا بھی تو خدا کا کار،
قانون سازی مال خداست، هیچ کس دخیل نیست در اون،
اور قانون بنانا خدا کا کام ہے، اور یہ صاحب قانون گزاری میں خدا کے ساتھ شریک ہو رہا ہے.
اگر کسی آمد قانون گزاری کرد این منازعه با تشریع خدا،
تشریع خدا میں منازعه ہے یہ.
فهو مبتل مبتدع،
اور یہ مبتدع شخص مبتل ہے. مبتل چی ہے؟ مبتل قانون خدا،
خودش باطل،
مبتل
مانه باید. این الگفتون الله الله و تشریف مال خدا است.